الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سنت پر تدبر کر کے اس کی تعین کے تین اصول ہم نے اب تک پڑھے ہیں. یعنی پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چیز دین ہے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. پہلی چیز یہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے اور دین ہی کی تبلیغ و تلقین کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا. دوسرا اصول یہ ہے کہ چونکہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سنت کا لفظ عملی زندگی کی چیزوں ہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، یہ تاریخی واقعات کے بارے میں، یہ ایمانیات کے بارے میں، یہ عقائد کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. اور تیسرے اصول کا تعلق ان احکام کی تعین کرنے سے ہے کہ جن میں قرآن مجید بھی خاموش نہیں ہے، اس میں ذکر آ گیا ہے قرآن میں، اور وہ سنت میں بھی یا تو قرآن پر عمل کے لحاظ سے زیر بحث آ رہے ہوں گے یا ابتدان وہیں سے شروع ہوئے ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں یہ متعین کیا جائے کہ وہ اصل میں کہاں سے شروع ہوئے. یہ چیز متعین کرنے کے لیے جہاں معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ حکم قرآن میں رہ گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق نہیں ہوا، مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اور جہاں قرآن مجید میں حکم زیر بحث نہیں آیا، جس کی ایک مثال ختنہ ہے، وہاں بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جہاں قرآن مجید میں بھی ذکر ہو گیا ہے اور سنت میں بھی وہ حکم موجود ہے، تو وہاں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اصلاً کہاں سے اٹھا ہوا ہے. یعنی یہ وہ دائرہ ہے جس میں اس کو متعین کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، کیا قرآن نے ابتدان وہ حکم دیا ہے یا اصلاً وہ سنت سے اٹھا ہوا ہے. تو میں نے جیسے ابھی آپ کو مثال دی کہ قربانی ہے، اعتکاف ہے، ان کا کوئی حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے. اور جب قرآن ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے آئے. تیسرا اصول یہ تھا. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. تتبع کہتے ہیں نفل کے طور پر کوئی کام کرنا. قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی دین کے احکام ہیں، ایک تو ان کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ نے ان کو فرض کیا، واجب کیا، ان کا حکم دیا، یا ان کی کوئی حیثیت طے کر دی. اب یہ حیثیت ایک بار طے ہو گئی، آپ نفل کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر قربانی ہے. قربانی ایک دینی عمل کی حیثیت سے طے ہو گئی دین میں. ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں اس پر قربانی کر دوں. اللہ تعالیٰ نے میری فصل بہت اچھی اگا دی ہے، میری بھیڑ بکریوں میں بڑی برکت ہو گئی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں قربانی کر دوں. تو اب یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اصل میں وہ دین میں پہلے سے ایک طے شدہ چیز پر عمل کر رہا ہے، اور عمل کس حیثیت سے کر رہا ہے؟ اسے نفل سمجھ کے، عبادت کی چیز سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ ہے تتبع کے طور پر اس پر عمل کرنا، جیسے نماز ہے. تو اب ایک تو نماز ہے جو ہمارے پاس دین میں متعین ہو کے آ گئی ہے، یہ نماز ہوتی ہے، یہ یہاں شروع ہوتی ہے، یہ اس کی رکعتیں ہیں، یہ اس کے اذکار ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ اس کے اوقات ہیں، ہو گئی. خیال ہوا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، دو رکعتیں ہم نے پڑھ لی. اچھا کوئی مصیبت تکلیف آ گئی تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ایسے موقعوں پر نماز پڑھ کے دعا کرو، تو ہم نے دو رکعتیں نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی. تو یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے بطور نفل نماز پڑھی ہے. تو اس کو عربی زبان میں نفل بھی کہتے ہیں اور تتبع بھی کہتے ہیں. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. اب ذرا یہ نازک بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو دین کی حیثیت سے جاری کر دیا، مثلا نماز، مثال کے طور پر نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح سے نوازا، اور اس موقع کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزاری میں چار رکعتیں یا دو رکعتیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی کوئی سنت قائم کی گئی ہے. سنت تو نماز کی قائم ہو چکی ہے پہلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور نفل عمل کیا ہے. جیسے میں نے اپنی اور آپ کی روزمرہ زندگی سے مثال دی کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں, اس سے دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا. اگر ہمارے وہ کام کرنے سے دین میں کوئی نیا حکم شامل نہیں ہو جاتا تو حضور کے کرنے سے بھی شامل نہیں ہو جاتا. یعنی جیسے ہم دین میں نفل کام کرتے ہیں ایسی حضور بھی کرتے ہیں. اس کی ایک اور مثال لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بطور ایک سنت کے جاری کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا, یہ عمل ہو گیا اس پر, ایک اور حج کیا, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دو مرتبہ حج کرنا سنت ہے؟ کہیں گے نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ حضور نے بطور نفل حج کیا, الا یہ کہ خود حضور اس کی کوئی حیثیت متعین کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اس کو بھی دیکھنا الگ الگ ضروری ہوتا ہے کہ ایک کام کو آپ کب بطور دین جاری کر رہے ہیں اور کب پھر اس پر خود نفل کے طور پر عمل کر رہے ہیں. اگر اس پر نفل کے طور پر عمل کرنا جائز ہے, دو بار کریں گے, چار بار بھی کریں گے, دس بار بھی کریں گے. مثلا آپ نے اگر یہ بات ایک بار متعین کر دی کہ نماز ایک دین کا حکم ہے اور نماز کی یہ شرائط ہیں, یہ آداب ہیں, یہ حدود ہیں, اور یہ بھی بات اصول کے طور پر واضح کر دی آپ نے, کر دی یا قرآن نے کر دی کہ نفل کے طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو اب شریعت یہ بن گئی. لیکن نفل کے طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کی 110 صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی نفل کے طور پر مصیبت میں نماز پڑھے گا, کوئی نفل کے طور پر شکرانے میں نماز پڑھے گا, کوئی نفل کے طور پر محض اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے گا. آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں دو رکعت نماز نہ پڑھ لوں. تو ایک ہے دین کی حیثیت سے جاری کرنا, سنت کی کیٹیگری میں صرف وہی اعمال جائیں گے اسی چیز پر جو آپ نے جاری کر دی, وہ ہو گئی, ثابت ہو گئی دین کے اندر. اعتکاف ہے, رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو مشروع کر دیا, یعنی دین کے طور پر جاری کر دیا. پہلے بھی انبیاء کے یہاں جاری تھا, آپ نے بھی جاری کر دیا, اب خود آپ نے اعتکاف کرنا شروع کیا. جب آپ خود اعتکاف کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر سال کر لیں, لیکن یہ ہر سال اعتکاف کرنا جو ہے یہ کیا چیز ہوگی؟ حضور ایک نفل عمل کر رہے ہیں, یا وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا, یا وہ آپ کی خصوصیت ہے, اور یا آپ بطور نفل عمل کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اچھا پہلے سال کا اعتکاف کرنا ایک سنت ہو گئی, دوسرے سال کا اعتکاف کرنا دوسری سنت ہو گئی, تیسرے سال کا اعتکاف کرنا تیسری سنت ہو گئی, یہ نہیں ہوتا. یعنی چیز کو ایک مرتبہ وہ قرار پانا ہے, الا یہ کہ دوسری مرتبہ کرنے کو بھی حضور کوئی ایک خصوصی چیز دے رہے ہیں, حیثیت دے رہے ہیں, ورنہ وہ محض نفل ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں اسی طرح حضور بھی پڑھتے تھے. جی سوال تو بہت سے پیدا ہوتا ہے, نہیں یہ تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں دین ہی ہوتا ہے. لیکن بچے کا پیدائش کے اوپر قربانی کرنا جو ہے, یا تو اس کو حضور بطور خاص جاری کریں الگ سے, اور ساتھ ہی یہ حکم آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی موقع پر نفل کے طور پر قربانی کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں دین میں آ گئیں, یہ تو دین ہو گیا نا. اب نفل کے طور پر آپ کئی موقعوں پر کریں گے یہ کام, تو ہر ہر کو الگ سنت قرار دیا جائے. وہ سنت نہیں بن جاتی, دین تو وہ ہے, دین تو وہ بن چکا ہے, پہلے ہی بن چکا ہے. یعنی قربانی دین تو بن چکی ہے, نماز دین تو بن چکی ہے, نفل عبادت کی. اگر حضور نے اس کو کوئی خصوصی حیثیت دی ہے تو خصوصی حیثیت ہو جائے گی, نہیں دی تو نہیں ہوگی, یہ تو اس کی دیکھنا پڑے گا.
خصوصی حیثیت تو نہیں, لیکن نفل جو ہے یہ تو
نہیں, نفل تو ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یعنی وہ آپ بیٹے کے پیدا ہونے پر کر لیں, بیٹی کے پیدا ہونے پر کر لیں, اپنی شادی ہونے پر کر لیں, بے شک. یعنی نفل تو ہے ہی, نفل تو ہے ہی, لیکن یہ کہ مثلا شادی کے موقع پر قربانی کرنے کو حضور نے بطور دین الگ سے جاری کر دی ہے, پھر سنت ہو گئی. پھر وہ سنت کیا ہوگی؟ پھر قربانی کرنا سنت نہیں ہوگی. نہیں, شادی کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہو جائے گی. اگر یہ آپ نے نہیں کیا, اور جیسے کہ کسی نفل کام کو ہم کرتے ہیں وہ کسی موقع پر کر دیا, تو اس سے کچھ نہیں ہوا. یعنی یہ حضور کا نمونہ آ گیا ہمارے سامنے کہ حضور یہ نفل بھی پڑھا کرتے تھے. بس جی وہ تو سنت ہے, میں نفی صرف اس بات کی کر رہا ہوں, میں نے اس وقت ہنسنا کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں. جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک حکم ہے نا قرآن میں, تو اللہ کی راہ میں خرچ, ہاں وہ قربانی ہے اور کیا, اللہ کی راہ میں قربانی کر دیتے ہیں انفاق کے طور پر. اصل میں تو قربانی اللہ کی راہ میں اس زمانے میں جب بھیڑ بکریاں لوگوں کا مال تھا وہاں سے شروع ہوئی ہے, اب وہ ایک بڑی روایت بن چکی ہے. پھر ایک دوسری قربانی وہ ہے ابراہیمی قربانی ہے, اس کا اپنا ایک مقام. نہیں یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, یہ تو کہا ہے اللہ تعالیٰ. صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ. بس چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. اچھا اس کو الٹ دیجئے تھوڑا سا تاکہ آپ کو وحشت نہ ہو. قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور تتبع عمل کرنے سے وہ قرآن کا کوئی نیا حکم نہیں بن جاتا. وحشت ختم ہو گئی نا. قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور نفل عمل کرنے سے وہ کوئی نیا حکم نہیں بن جاتا. یعنی مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ آپ اپنے اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلائیں, اب ہم نے کہا کہ چلو ہم اپنے ادارے میں بھی اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلاتے ہیں, فلاں جگہ بھی چلاتے ہیں, بعض جگہوں پر یہ واجب ہوگا بعض جگہوں پر ایک نفل ہے, ٹھیک ہے اچھا آپ نے اس کو اپنا لیا. حتیٰ گھر میں بھی اگر آپ شورا برپا کر رہے ہیں تو کون روکتا ہے اس سے, دیکھ بات خوش ہو جائیں گے. تو چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں. وحشت جو ہے نا وہ بسا اوقات محض ایک اصطلاح ہو جاتی ہے, جیسے ابھی یہ زیر بحث ہے نا کدو کھانا, کہ بھائی آ گیا ہے دین میں. ابھی ایک یہاں کے رفیق پوچھ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ امامہ باندھنا مثال کے طور پر, تو میں نے ایک صاحب سے کہا, بہت بحث کر رہے تھے میرے ساتھ اس معاملے میں کہ نہیں جب آ گیا ہے تو پھر آ گیا. میں نے کہا اچھا چلے میں قرآن کی قاعدے پڑھتا ہوں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اعدو لکم ما استطعتم من قوۃ و رباط الخیل, تم لوگ اپنے گھوڑے بہت اچھی طرح تیار کر کے جہاد کے لیے رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مروب کر سکو. اب آپ یہ بتائیے کہ گھوڑا, یعنی گھوڑا نہیں ٹینک, میں نے کہا نہیں گھوڑا, بھائی گھوڑا ہے وہاں, گھوڑا ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے گھوڑا نہیں ہے, حالانکہ گھوڑا تو ہے. تو قرآن مجید کے احکام میں بھی یہ دیکھا جائے گا کون سی چیز جو ہے وہ وہیں رہ گئی ہے, یعنی وہاں گھوڑے کا ذکر جو ہے وہ بطور حکم نہیں ہوا, بطور قانون نہیں ہوا, بطور شریعت نہیں ہوا, بلکہ بطور مثال ہوا ہے. اس لیے کہ گھوڑے ہی اس زمانے میں قوت کی علامت تھے, ہو گیا اس کا ذکر. اب آپ یہ کہیں گے نہیں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھنا جو ہے یہ ہے اصل میں جہاد کی تیاری, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ حماقت ہے. یعنی اس کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہے نہیں لغت میں, یہ سنت میں بھی ہوگا قرآن میں بھی. وہ کون سی چیز ہے قرآن میں اس آیت کے ہونے کے باوجود جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑے کو تیار رکھنا یہ دین نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو بتاتی ہے یہ کہ یہ دین نہیں ہے؟ وہی پہلا اصول ہے نا اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں, وہی پہلا اصول ہے کہ گھوڑا پالنا دین نہیں ہے. تو جس طرح گھوڑا پالنا دین نہیں ہے, قرآن میں ہے, قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے, اعدو لکم ما استطعتم من قوۃ و رباط الخیل, کہ تم ساری تیاری جہاد کے لیے کرو اور خاص طور پر گھوڑے بہت اچھے طریقے سے تیار کرو تاکہ تمہارے اندر جنگی طاقت پیدا ہو جائے. جی نہیں اس وقت تو گھوڑا زیر بحث ہے, ایٹم بم تو ایک الگ چیز, وہ ایک الگ بحث ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھوڑا جو ہے اس کا ذکر آ گیا نا قرآن میں, اور حکم کے انداز میں ذکر آیا ہے گھوڑا پالو. وہ کون سی چیز ہے کہ جو یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ دین نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم نہیں ہے؟ کون سی چیز کہتی ہے؟ وہی پہلا اصول ہے جو یہاں بیان ہوا ہے نا, یہ دین نہیں ہے. یعنی اگر تو گھوڑا پالنا دین ہے یا قرآن نے اس کو دین قرار دیا ہوتا تو پھر تو بھائی گھوڑا ہی پالا جاتا, پھر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا تھا. تو قرآن میں بھی یہ ہوتا ہے اور سنت میں بھی, دونوں جگہ یہ دیکھنا پڑتا ہے. قرآن دین کی کتاب نہیں ہے, قرآن رسول اللہ کی سرگزشت انذار ہے, اس میں دین بھی بیان ہوا ہے, دین بھی بیان ہوا ہے قرآن میں, دین بھی, ہاں بھی, یہ بھی بہت اہم ہے. بے شمار بات ہے. اس میں دین کا حکم بھی بیان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھوڑا پالنا ضروری نہیں ہے.
لیکن یہ چیزیں دین نہیں.
ہاں یہ دین نہیں ظاہر ہے.
اسی طرح کا سنت میں بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو دین بھی ہو اور دین نہ بھی ہو.
نہیں یوں نہ کہیں کہ سنت میں نہیں ہے, یوں کہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے والی چیزوں میں یہ سب چیزیں. سنت تو ہم نے دین والی حصے کو قرار دے دیا نا. اصل میں حضور ہیں, حضور ایک مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب بے شمار چیزیں آپ نے صادر کر دی ہیں قول سے فعل سے تصویب سے. یعنی وہاں قرآن ہے نہیں, قرآن میں دین ہے. دین ہم کو دو صورتوں میں ملا, ایک قرآن میں ملا ہے ایک سنت میں ملا ہے. سنت نہیں, سنت دین ہے. سنت سراسر دین ہے, سنت سراسر دین ہے. رسول اللہ سراسر دین نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرتی چیزیں بھی صادر ہو رہی ہیں, آپ کو واقعہ بھی سنا رہے ہیں, آپ کو حکایت بھی کر رہے ہیں, آپ اپنی معاشرت کے لحاظ سے بھی معاملہ کر رہے ہیں. سنت حضور سے صادر ہونے والا دین ہے. سنت وہ چیز نہیں ہے جس میں دوسری چیز بھی آ سکتی ہے, وہ کمپلیٹ دین. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد خداوندی کے تحت کہ وَمَن تَتَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, یہاں خیرن نکرہ استعمال ہوا ہے, یعنی جس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا نفل کے طور پر, یہ تتوع کا لفظ یہیں سے ہے. وَمَن تَتَوَّى خَيْرًا, یعنی قرآن مجید نے ایک اصول بیان کر دیا. زیر بحث تو ایک خاص حکم تھا لیکن اس کو بیان اس طریقے سے کیا کہ جس سے اصول نکل آیا کہ جس نے کوئی بھی نیکی کا کام نفل کے طور پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں. یعنی اس سے گویا یہ اصول قائم ہو گیا کہ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے اسے آپ بطور نفل کر سکتے ہیں, یہ قرآن نے بیان کر دیا. اب حضور نے اس قرآن کے حکم پر عمل کیا, کیسے کیا؟ آپ نے اس ارشاد خداوندی کے تحت شب و روز کی پانچ لازمی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی. یعنی قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو تم نفل کے طور پر کرو گے, نفل کے طور پر یعنی اپنی طرف سے, لازم نہیں تھا وہ, واجب نہیں کیا گیا تھا, تم کوئی بھی نیکی کا کام جب اپنے طور پر کرو گے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا. تو اب حضور کو اس پر عمل کرنا تھا نا, حضور تو بہترین نمونہ ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے سنت کے طور پر پانچ نمازیں جاری کی, یہ سنت ہے. آپ نے ان پانچ نمازوں کے ساتھ جو آپ نے سنت کے طور پر آپ ہی نے جاری کی, انہی نمازوں کو بطور نفل پڑھا, انہی نمازوں کو بطور نفل پڑھا, جیسے کہ ہم قرآن کے کسی حکم پر بطور نفل عمل کریں. تو شب و روز کی پانچ لازمی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں, رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے ہیں, نفل قربانی بھی کی ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی اس حیثیت میں سنت نہیں ہے. یعنی جب وہ بطور دین کے جاری کی جا رہی تھی تو سنت, جب اس دین کو جاری کر کے پیغمبر اس پر بطور نفل عمل کر رہے تھے تو نفل. یعنی یہ پھر فرق کرنا پڑے گا حضور کے صادر ہونے والے اعمال میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے, جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے, اسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ حضور کا عبادات کے معاملے میں بہترین نمونہ ہے کہ دیکھیے حضور نے صرف یہی نہیں کیا کہ جو نماز لازمی تھی وہ پڑھی بلکہ اس کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی. یہ بہترین نمونہ بھی حضور نے ہمارے سامنے پیش کیا. تو یہ عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ ہے, اس کو اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں, مگر اپنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار پا جانے کے بعد بار بار سنن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک حکم ثابت ہو گیا, حضور نے ثابت کر دیا, ثابت ہونے کے بعد آپ نے 10,000 مرتبہ اس پر بطور نفل عمل کیا, تو آپ اب ہر دفعہ ایک نئی سنت نہیں بنا دیں گے, وہ بن گئی ایک بار. یعنی ایک بار ایک قانون پاکستان کے آئین میں طے ہو گیا, اب اس پر بطور فرض بھی عمل ہونا ہے, اور اگر اس پر نفل کے طور پر عمل کیا جا سکتا ہے نفل کے طور پر بھی عمل ہونا ہے. یہ مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, حضور بھی کرتے تھے, حضور بھی کرتے تھے, اس کو آپ سنت کے طور پر جاری نہیں کر رہے ہوتے تھے. جی بالکل ایسے ہی, مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں پڑھی, اس کے ساتھ آپ نے کچھ نفل نمازیں بھی پڑھی, اور لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی یہ نفل نمازیں اگر تم پڑھو گے تمہارے لیے بڑے درجے کا باعث بنے گی. بس یہ نفل نماز ہے, حضور نے خود بتا دیا. اچھا جیسے ہی ایک آدمی نے روک کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے نماز کے معاملے میں, روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، آپ نے فرمایا یہ یہ نماز ہے، یہ فرض نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ. انہوں نے کہا اس کے علاوہ الا ان تطوع، اس کے علاوہ نفل ہے، جب چاہے پڑھ لو. یعنی یہ کیٹیگری آپ نے خود بھی متعین کر دی اور بالکل طے شدہ کیٹیگری بھی ہے. اچھا، یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ نماز آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہ دل لگا ہوا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے آپ نے سجدہ کیا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے رکوع کیا ہے، لیکن بس ادا ہو گئی. اور نماز بہت اعلیٰ طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو ہر چیز میں ایک اس کا کمال کا درجہ بھی ہوتا ہے. آپ غسل یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تہمت کھولی اور نہر میں ڈبکی لگائی باہر آ گئے، اور غسل کسی قاعدے ضابطے اہتمام کے ساتھ بھی کیا جائے. دیہات میں تو ایسے ہی کرتے تھے، بھائی میں تو دیہاتی آدمی ہوں، یعنی جاتے جاتے سڑک کے اوپر غسل ہو گیا. تو یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور غسل اس کی بہترین مثالیں. یعنی اس کی مثال اگر لینی ہو تو بہترین مثالیں وضو اور وضو کو حضور نے بطور سنت جاری کیا، غسل کو جاری کیا. اب آپ نے اپنے ہی ان دونوں احکام پر عمل بھی تو کر کے دکھایا اور اس کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. آپ نے جس طریقے سے یہ دونوں کام کیے ہیں اس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے کہ اسے ایک الگ سنت ٹھہرایا جائے، بلکہ اصل ہی کو ہر لحاظ سے پورا کر دینے کا عمل ہے. یعنی ہر لحاظ سے پورا کر دیا. آپ کے وضو کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے وضو کر دیا، جس کا نمونہ آپ نے اپنے وضو اور غسل میں پیش فرمایا ہے. لہذا یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذیل میں رکھی جائیں گی، انہیں سنت نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی سنت وہ دین ہوگا جو آپ نے اولاً انیشیٹ کر کے دین بنایا ہے. اس پر جب آپ عمل کریں گے تو عمل تو 1000 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. جب بطور فرض عمل کر رہے ہیں تو تعمیل کر رہے ہیں اپنے حکم کی. قرآن کہتا ہے نا آمر الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول خود بھی اس چیز پر ایمان لایا جو اس پر نازل کی گئی. تو حضور نے کہا نماز فرض ہے، 4 رکعت نماز ظہر کی فرض ہے، یہ ہو گیا اس نماز کو سنت قرار دینا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے جس چیز کو فرض قرار دیا اس پر آپ نے عمل کیا. اچھا، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اچھا میں اس نماز کو جو اللہ کا حکم تھا اس کو ادا کرنے کے بعد مزید اپنی طرف سے 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ کیا ہوا؟ اسی سنت کو بطور نفل ادا کر دیا. یہ فرق کرنا پڑے گا نا. تو یہ تو میں یہی کہتا ہوں کہ بطور نفل کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ظاہر بات ہے، آپ نے نماز میں، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز اسوہ حسنہ کے ذیل میں لازمن آ جائے، وہ محض نفل بھی رہے گی. اسوہ حسنہ اصل میں کسی کام کو بہترین طریقے پر کرنا ہے، صرف وہی کیٹیگری ہو، ورنہ مجرد تعمیل ہو گئی ہے یا محض نفل پڑھ لیا گیا. نہیں، اصرار نہیں کیا گیا، پسند کیا گیا. یہ دیکھیں نا، یہ بڑے مسئلے ہیں. ایک لفظ آپ نے بولا اور صورتحال کہیں سے کہیں پہنچ گئی. ایک چیز کو پسند کرنا، ایک چیز پہ اصرار کرنا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. حضور طاق کی چیزوں کو پسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ چیز ملحوظ رہے کہ سارا عالم زوجین ہے اور اس میں ایک واحد خدا ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے ایک علامتی طور پر آپ کے ذہن میں اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ حضور نے اختیار کیا. بس اچھا جناب، پانچواں اصول یہ ہے. یعنی یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ جس میں حضور بطور نفل اپنے ہی بیان کردہ دین پر، اپنے ہی طے کردہ دین پر نفل طور پر عمل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک حضور کی حیثیت ہے دین دینے والے کی، اور ایک حیثیت ہے خود اس دین پر عمل کرنے والے کی. تو اس کو بھی الگ الگ کرنا پڑتا ہے، ورنہ صورتحال خراب ہو جاتی. اس کی بڑی اچھی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، یہ بڑی مشہور روایت ہے، یہ کہا کہ بھائی مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. 1-2 مرتبہ آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد زیادہ زور نہیں دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں. تو اب دیکھیے حضور کہہ بھی رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، لیکن صحابہ اس سے واقف ہے کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر آپ اصل میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کو بطور دین جاری کر رہے ہیں. نہیں، وہ بتا دیا صحابہ نے یہ تبصرہ کر کے کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ نفل پڑھنے کی ترغیب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیتخذا سننا، الفاظ ہی یہی ہیں. تو پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہے وہ بھی سنت نہیں. یعنی ایک چیز پہلے ہی ثابت ہے کہ وہ ایک فطری حکم ہے, پہلے سے معلوم ہے, پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ایک فطری حکم ہے, فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تو صرف دینی تو نہیں بولتے نا, اس فطری چیز کو بھی بیان کر دیں گے کسی موقع کے اوپر. تو جیسے قرآن کے اندر اگر کوئی چیز پہلے سے ہے تو آپ اس پر عمل ہی کریں گے نا, اسی طرح اگر کوئی چیز پہلے سے فطرت میں ہے تو اس کو بیان ہی کریں گے, اس پر عمل کریں گے, وہ آپ سے انیشیٹ ہی نہیں ہوئی تو سنت بھی نہیں قرار پا سکتے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چیز کو بطور دین پیغمبروں سے انیشیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک فطرت کے اندر موجود ہے انسان کی تو بس کچھ نہیں ہے, وہ فطری دین ہے, دین ہے وہ بھی, لیکن اسے سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. یہ ہم پیچھے دیکھیے پڑھ چکے ہیں, یعنی قرآن پر تدبر کے مبادی میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی دعوت جو ہے یہ تین سٹیپ سے گزری ہے. اس کے پس منظر کے مقدمات یا پریمسز یہ ہیں, پہلے دین فطرت, وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے, یہ پہلا دین ہے. اس کے بعد دین ابراہیمی کی روایت جس کو ہم سنت کہتے ہیں, اس کے بعد قرآن. تو اب جس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز آئے, حضور نے کہی وہ بات, تو جیسے اس بات میں اگر قرآن پہلے اس کو انیشیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ سے اب منسوب نہیں کی جائے گی, قرآن کا حکم قرار دیں گے. اسی طرح اگر وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اصل میں نہ آپ نے انیشیٹ کیا نہ قرآن نے کیا, وہ تو اصل میں فطری بات تھی. مثلا اس کی سادہ مثال پہلے لیجئے, کیونکہ پیچیدہ مثالوں پر آپ لوگوں کو بہت جھگڑا کرنا ہے. تو سادہ مثال لے لیجئے, ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے کہا لوگوں جھوٹ نہ بولو, یہ کیا ہے؟ فرمائیے کیا ہے؟ میں حکم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ رہے ہیں فطرت. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, تو یہ قرآن کا حکم نہیں ہے, یہ فطری حکم ہے, اس کو قرآن نے بیان کر دیا. یہ دین فطرت کا حکم ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا, یہ قرآن سے نہیں شروع ہوا. یعنی قرآن نے آ کر نہیں بتایا پہلی بار لوگوں کو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو وہ یاد رکھیے, وہ بحث وہ پیچھے ہو چکی ہے, جس میں ہم نے یعنی اس کا عنوان تھا دین کی آخری کتاب, اس میں یہ بتایا تھا کہ پہلا دین فطرت کا دین ہے, تمام اخلاقی اصول جو ہیں یہ فطرت کا دین ہے. یعنی یہ پیغمبروں نے نہیں شروع کیا آ کے, یہ خدا نے انسانی فطرت میں دیا ہے. پیغمبر جب اس کو بیان کرتا ہے, جب حضور نے کہا جھوٹ نہ بولو, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جھوٹ نہ بولنے کو دین نہیں بنایا, دین میں پہلے سے موجود ایک حکم کی تاکید فرمائی. اس سے آپ پہلے بات سمجھ لیجئے, کیونکہ پھر نازک مثالوں کو پرتاب لڑنا ہے آپ کو, تو وہ لڑیے آپ. تو یہ بات واضح ہو گئی, یعنی ایک چیز جو ہے وہ دین ہے, دیکھیے دین کی نفی نہیں ہو رہی, وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ اگر وہ فطری دین ہے تو وہ فطرت کی کیٹیگری میں جائے گا, اگر وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے تو سنت کی کیٹیگری میں جائے گا, اور اگر وہ قرآن نے پہلی بار انیشیٹ کیا ہے حضور کی بعثت کے بعد, تو وہ پھر قرآن کے احکام کی کیٹیگری میں جائے گا. تو گویا دین میں تین کیٹیگریز جو ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, یہاں صرف اس جانب کیونکہ بحث اب آ گئی ہے تو اشارہ کر رہا ہوں. یعنی دین کی جب کوئی بات ہوگی تو یہ طے کیا جائے گا کیا یہ دین فطرت ہے, تو اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. کیا یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے یعنی سنن انبیاء میں سے ہے, اس کیٹیگری میں آ جائے گا, اور اگر اس کے بعد قرآن میں پہلی بار انیشیٹ ہوا تو پھر قرآن کے احکام میں آ جائے گا. اس کا فرق نہ کرنے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آگے آپ جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کیسے مسائل پیدا ہوئے اور کتنے نازک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں, یعنی حضور کی زبان سے صادر ہوئی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے, لیکن وہ اصل میں فطرت کا بیان ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, وہ بھی سنت نہیں ہے, یعنی ان کو سنت نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ یہ تو پہلے سے ثابت ہو چکی دین کے طور پر, انسانی فطرت میں ثابت ہے. کچلی والے درندوں, چنگال والے پرندوں اور پالتو گدے کا گوشت کھانے کی ممانعت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی قبیل سے. یعنی حضور نے کہا مثلا لوگوں نے خیبر کے موقع کے اوپر گدے پکا کے ہانڈیاں چڑھا دی, لوگ گوشت کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے, مسلمان اس معاملے میں ویسے بھی بہت فیاض واقع ہوئے ہیں. تو اچھا یہ واقعہ جس طرح بیان ہوتا ہے اس میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں نے نہیں, کچھ لوگوں نے, بڑا لشکر تھا اور گرد و پیش سے بہت سے قبائلی اور دوسرے عرب بھی آئے ہوئے تھے, تو بعض لوگوں نے ہانڈیاں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ غریب گوشت ہے بھائی, یہ کیا چیز ہے؟ ہٹاؤ اس کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گدے کے گوشت کی حرمت نہیں آپ قائم کر رہے ہیں, گدے کے گوشت کی ممانعت تو موجود ہے فطرت میں, لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی کرنے کھانے کی چیز ہے, کیا کھانے جا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, حضور کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان حرکس یہ نجس ہے. ہوتی ہے دین فطرت میں حرمت ثابت ہے, یہ تو زیر بحث ہی نہیں, یہ تو ثابت ہی نہیں, یہ تو نہیں, یہ میں نے کب کہا. نہیں حضور سے اس کی حرمت نہیں ثابت ہو رہی, حضور کی طرف اس حرمت کی نسبت درست نہیں ہے. یعنی یہ دین فطرت کی حرمتوں میں موجود ہوگا, حرمتوں میں ہوگا یا کراہتوں میں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ تو قرآن کے احکام میں بھی کراہت حرمت کی تقسیم تو اپنی جگہ رہے گی, وہ دین فطرت کی حرمتوں میں ہوگا. ابھی نہیں جانا, ابھی تو بڑے اصول باقی ہیں, ابھی ایسے ہی آپ نے کہا جان گئے اور بعد میں صورتحال خراب ہو جائے. آپ کی فطرت بتا دے گی, جب ہے ہی بیان فطرت تو فطرت کو بتانا چاہیے نا. یہ ہے بالکل ٹھیک بات ہے, جب فطرت مسخ ہوئی ہوگی تو جس کی ہوئی ہوگی اس سے بحث ہو جائے گی, ایسے ہی جیسے قرآن کے حکم کو سمجھنے میں ہو جاتی ہے. یعنی اگر صحیفہ الہی کو پڑھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو صحیفہ فطرت کو پڑھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ہو جائے گی. پھر ہم دلائل دیں گے, بحث کر لیں گے اس موضوع پر. اچھا بحث کے نتیجے میں جیسے قرآن مجید کے کسی حکم پر ہو سکتا ہے اتفاق نہ ہو سکے, وہاں بھی نہ ہو سکے. تو پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیجئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں لوگوں کو بالکل قائل کیا جا سکے, اختلاف رہے گا. اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی بیان کرتے ہوئے ہم نے میزان اور فرقان کے زیر عنوان حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق کی بحث میں بدلائل واضح کیا ہے کہ قرآن میں لا اجد فی ما اوحی الیہ اور انما حرم علیکم بھی حرم علیکم کیا کی تحدید کے بعد یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کے تحت انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ نہ شیر اور چیتے اور ہاتھی کوئی کھانے کی چیز ہیں اور نہ گھوڑے اور گدے دسترخوان کی لذت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں, انہیں بھی اسی ذیل میں سمجھنا چاہیے اور سنت سے الگ انسانی فطرت میں ان کی اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا منع ہے, دین فطرت میں جھوٹ بولنا منع ہے, انسانوں کے مسلمہ دین میں جھوٹ بولنا منع ہے, دین ابراہیمی میں ختنہ ہے. یعنی اب یہ چیز جو ہے یہ اصل میں ایسی نہیں ہے کہ انسان فطری طور پر اس کو جان سکتا تھا, یہ انبیاء علیہ السلام نے آ کے یہ بات ان کو بتائی. لیکن کنہوں نے بتائی؟ حضور نے نہیں, انبیاء علیہ السلام نے, حضور نے اس کی تصدیق کر دی. اور چور کا ہاتھ کاٹ دو, زانی کو کوڑے مار دو, قرآن کا حکم ہے. تینوں دین ہیں, یعنی پورے کے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر مردوں کے ساتھ جنسی تعلق جو ہے اس کی حرمت نہیں بیان ہوئی, اس کا حکم بھی نہیں بیان ہوا. لیکن یہ انتہائی شنیع جرم ہے, کس اصول پر؟ دین فطرت کے اصول پر. چنانچہ قرآن نے دیکھیے کیا کمال کیا ہے, جب اس معاملے کا ذکر عورتوں کے معاملے میں آیا تو یہ کہا ہے سو امرکم اللہ, یعنی وہ طریقہ اختیار کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا. کہاں دیا ہے؟ یعنی فطرت میں دے چکا ہے, میں دے چکا ہوں حکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قرآن میں نہیں ہے حکم کہیں بھی, ہے سو امرکم اللہ. تو امر الہی جو ہے وہ فطرت کا امر ہے پہلا, اس کے بعد انبیاء کی سنت ہے, اور اس کے بعد قرآن ہے. قرآن دین کی آخری کتاب ہے, یہ ذہن میں رکھیے. جی سور کا گوشت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے تمام ادیان میں رہا ہے, لیکن عربوں کے ہاں یہ روایت ختم ہو چکی تھی, اس وجہ سے ہم کیٹیگری میں اس کو قرآن کے حکم میں رکھنے پہ مجبور ہیں, ورنہ تو موجود ہے, تورات میں بھی موجود ہے اسی طرح. یعنی سور صرف ہم ہی نہیں کہتے, اس سے پہلے بھی یہی تھا. جی اگر انبیاء علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا ہے اور دین قرار دے دیا ہے تو وہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کے اس کو بیان کر دیں. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت ہیں, لیکن انبیاء علیہ السلام نے اس میں قانون سازی کر دی. یعنی ایک دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ اس میں پھر قانون سازی کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر گدے کا گوشت تو پہلے ہی کھانا منع تھا, یہ بھی اس کے بعد قانون سازی کر دی گئی کہ گدا اگر کہیں کہیں جگہ پکا ہوا ہو تو آپ تھوڑا سا پلیٹ میں پرے رکھ دیں اس کو. تو اب یہ قانون سازی ایک مخصوص نوعیت کی ہو گئی.
اس طرح
قرآن اور سنت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے جو دین صادر ہوا ہے اس کا سورس ہے. فطرت تو پہلے سے موجود ہی. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ دین کے بارے میں گفتگو کریں قانون سازی میں پھر آگے کچھ بات کی جاتی ہے, یعنی وہ ایک اگلی بحث. میں نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بطور سنت جاری کر دیتے کہ قربانی یہ ہے تو نفل لیکن بچوں کے پیدائش پر کی جائے گی, بطور نفل کی جائے گی, تو اب گویا ایک نفل چیز کو آپ نے لیا اور ایک مزید اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا. تو یہ جناب سادہ اصول ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ فطرت میں جو چیزیں وہ فطرت ہی میں رکھی جائیں گی, وہ حضور کی زبان سے صادر ہو گئی ہیں, بلکہ حضور کیا قرآن سے صادر ہو گئی ہیں, تب بھی وہ قرآن کا حکم نہیں قرار پا جائیں گی, وہ پہلے سے موجود ہے. جھوٹ بولنے کے بارے میں قرآن کہے گا, بددیانتی کے بارے میں کہے گا, لیکن وہ احکام. اس کی بڑی سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں, یتیموں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, یہ انبیاء کا حکم ہے. یعنی آپ کی فطرت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے, یتیم اگر تمہارے گھر میں ہے تو اس کا جو مال ہے اس کو آپ اپنے کاروبار کے مال میں ملا کر اس کو اکٹھا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا, ایک فطری بات کے اوپر قانون سازی ہو گئی. اس مثال سے آپ سمجھ لیں, ایک فطری بات پر اب اس کو دین کے احکام میں بیان کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ بات فطری نہیں تھی, وہ تو مزید اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی. تو آپ یہ کہیں گے کہ ہماری فطرت میں یہ ممنوع ہے, ان لوگوں کے ہاں اس کی وہ مانت چونکہ موجود ہے تو ہم ان پہ بحث کریں گے, گفتگو کریں گے ان کے ساتھ, یعنی اپنی فطرت ان کو کمیونیکیٹ کریں گے. ہو گئی تو اچھی بات ہے, نہ ہوئی تو نہیں. فطرت جبلت نہیں ہے, جبلت تو خلاف ورزی نہیں ہوتی, فطرت کو تو انسان مسخ کر لیتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. حیا فطرت ہے لیکن اتر گئی ہے, تو فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تھی تو انسان کی شخصیت کا ایک تقاضا, لیکن انسان تو ارادہ اور اختیار لے کے آیا, اس کی خلاف ورزی کر دیں, اور خلاف ورزی بعض اوقات اس کے لیے روزمرہ کی چیز بن جاتی ہے. ایک بار کپڑے اتار کے دیکھ لیجئے, اس کے بعد کبھی بھی شرم نہیں آئے گی, اطمینان سے آپ اتار دیں گے. پہلی مرتبہ ذرا مشکل پیش آتی ہے. اچھا, چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں. یہ پچھلی چیز کے بارے میں ذکر کروں نا, آپ دیکھیں مجھ سے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی کیا ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی فطری چیز. یا پچھلے اصول کی روشنی میں تو سمجھ لیجیے, یعنی حضور کی زبان سے بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں, لیکن فطری چیز ہے, فطری چیز ہے. بس اسی کو میں واضح کر رہا ہوں کہ جو چیز فطری ہے وہ فطری رہے گی. اب فطری چیز کی کیا نوعیت ہے, کیا حیثیت ہے, وہ انسان اپنی فطرت کی رہنمائی میں طے کرتا
ہے.
جی
داڑھی,
یعنی داڑھی ایک فطری, داڑھی رکھنا مردوں کے لیے فطری چیز ہے, بس مرضی ہے آپ. جی نہیں, بڑا اور چھوٹا تو زیر بحث نہیں ہے, داڑھی زیر بحث. ہاں سیوا کرتی ہے تو بس ٹھیک ہے, طے ہو گیا, بس منڈوا
دیجیے.
یعنی فطرت جو ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے معاملے میں انسان کے رجحانات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, بلکہ وہ اس کو مسخ بھی کرتا رہتا ہے, تو اس میں بحث ہو جائے گی زیادہ زیادہ. اور کیا جی, انبیاء علیہ السلام کے علاقوں میں اگر وہ جاری ہے اور ان کے ہاں اس پر اہتمام کیا جا رہا ہے اور صالحین کی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے, تو ہم کہیں گے یہ فطری چیز, اور ہماری اپنی فطرت بھی شہادت دیتی. جی
دین کے
دین فطرت, دین فطرت ہوئی. دین فطرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز لازم ہو گئی ہے, جیسے قرآن میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازم ہو گئی. اچھا یہ پہلی بار مجھے معلوم ہو, یعنی ہاں بطور دین, بطور دین نفل ہوتے ہیں. دین کے احکام کی کیٹیگریز یہ ہیں کہ واجب ہوگا یا نفل ہوگا, ہوں گے نا. دین کے احکام کی کیٹیگری یہ ہے کہ حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا. تو پھر اس مطلب پہلے تو آپ یہ مان لیجئے کیٹیگریز دو ہوتی ہیں نا, یہ نہ کہیے نا کہ واجب ہونا دین ہے, اتنی بات مان لیجئے, بعد میں باقی بات بات میں طے کر لیں گے. دین میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز واجب ہو گئی ہے, یہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کیا اس کے وجوب کی دلیل ہے. وجوب کی دلیل پھر بتانی پڑے گی مزید. اس کو اسے رکھنا چاہیے. اب لازم کی تو آپ کو دلیل دینی ہے نا, نہیں وہ بھی لازم نہیں ہو جائے گی, پسندیدہ چیز ہوگی نا. دین میں دونوں کیٹیگریز موجود ہوتی ہیں, لازم کیٹیگری, پسندیدہ کیٹیگری, حرام کیٹیگری, ناپسندیدہ کیٹیگری. اور دین یہ آپ کی فطرت ساتھ ہی یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ بڑا بدترین جرم ہے, ساتھ ہی یہ بھی بتا رہی ہے. یعنی آپ کی فطرت جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ جھوٹ بولنا کوئی معمولی سی چیز ہے, ساتھ ہی یہ بتا رہی ہے کہ بہت ہی شدید, بہت شدید جرم. آپ کی فطرت کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں نا, میں جھوٹ کے بارے میں جیسے ہی بات کی سب لوگ خاموش ہو گئے. ان کی فطرت میں زیادہ پسندیدہ رہے گی, ان میں کم ہو جائے گی. داڑھی بھی لوگ بہت صاف رکھتے ہیں. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اصول بتایا آپ کو کہ کسی چیز کے قرآن میں ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. نہیں, سیاق سباق سے طے کیا جائے گا کہ یہ یہاں قرآن اس کو لازم کر رہا ہے, قرآن اس کو بطور نفل بیان کر رہا ہے, کیا حیثیت دے رہا ہے. سنت میں بھی جب کوئی چیز آئے گی, مثلا قربانی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت جاری کیا نا, تمام انبیاء نے جاری کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد, یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں, تو یہ بحث ہوتی ہے نا. اناف کہتے ہیں کہ واجب ہے, شوافی کہتے ہیں نہیں ہے. واجب اور نا واجب ہونے کی بحث ہے, قربانی کے مشروع ہونے کی بحث نہیں ہے. تو یہ تو ہر چیز پہ ہوگی بحث. جی بالکل ایسے ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ اصل میں آپ صحیفہ فطرت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی آیت کو پڑھنے کے بعد اختلاف رائے ہو گیا ہے. آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یہ صحیفہ خداوندی ہے, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کی آیت کا مدعا سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی آپ پیغمبر کی سنت, ابھی میں نے سنت کی مثال دی نا کہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ قربانی کرتے ہیں, اس کے بارے میں جب فقہا یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ واجب ہے, تو ایک گروہ کہتا ہے کہ واجب ہے, دوسرا کہتا ہے واجب نہیں ہے. دونوں قربانی کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کرنے کا عمل جو ہے مان رہے ہیں, اس کو بطور سنت اس کو مان رہے ہیں, لیکن یہ بحث کرتے ہیں کس اصول پر کرتے ہیں. اگر دین میں ہوتے ہی کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے, تو اس لیے یہ پہلے اصول کے طور پر جان لیجئے کہ تینوں جگہوں سے جب کوئی حکم بیان کیا جائے گا تو تینوں جگہوں پر دونوں کیٹیگریز پائی جائیں گی, حرمت کی کیٹیگری, کراہت کی کیٹیگری, استحباب کی یعنی پسندیدگی کی کیٹیگری, وجوب کی کیٹیگری, لازم ہونے کی کیٹیگری. یہ فطرت کے دین میں بھی ہوتی ہے, یہ سنت میں بھی ہوتی ہے, یہ قرآن میں بھی ہوتی ہے, تینوں جگہوں پر. جی یعنی قرآن میں ہوگا تو قرآن کے سیاق سباق, اس کی آیت, اس کے در و بس سے معلوم ہو جائے گا. سنت سے ہوگا تو حضور خود اس کو اپنے عمل سے واضح کر دیں گے, اور اگر فطرت میں ہوگا تو آپ کو فیصلہ کرنا. تو حضور بہت سے کام بطور نفل بھی کرتے تھے, یہ تو معلوم ہو گیا نا پہلے, اس سے وجوب کچھ نہیں ہوا نا, بطور نفل بھی کرتے تھے. بات کیا کام پسندیدہ ہونے کی بنیاد پر کرتے, وہ بھی نفل ہی رہے گا. یعنی آپ ساری زندگی صبح کے وقت اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھنے فرض ہو جائے گی, نفل ہی رہے گی. جو چیز اپنی اصل میں نفل ہے نفل ہی رہے گی. یعنی داڑھی کبھی رکھنے اور نہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بندہ رکھ لے, ایک بار تو رکھ ہی رہے گا. ان کو حضور نے فرض کیا ہے تب فرض ہوئی ہے, اگر حضور ساری زندگی بھی ان کو پڑھتے اور اس کے ساتھ یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ ایک عبادت ہے, حضور نے ساری زندگی تہجد پڑھی اور بتا دیا کہ تم لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے, ہو گئی. ایک رات ہے جس میں حضور نے چھوڑی, ساری زندگی پڑھی ہے نا, ہو گئی واجب آپ پر. اسی سے سمجھ لیجئے اس بات. چھٹا اصول چیز یہ ہے, رکھی تھی کہاں, رکھی تھی کیسے معلوم ہوا, یہ آپ کا مار دے علم. چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں. یعنی آپ دیکھیے یہ اور ایک نازک کیٹیگری آ گئی. چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں, لیکن اس رہنمائی کی نوعیت ہی پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ انہیں سنت کے طور پر جاری کرنا آپ کے پیش نظر ہی نہیں. یعنی جب آپ وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بتا بھی رہے ہیں ساتھ اور واضح بھی کر رہے ہیں, اپنے طرز عمل سے واضح کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے واضح کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میں کوئی سنت کے طور پر نہیں جاری کر رہا. مثلا ایک صحابی حضور کے پاس آ گیا, اس نے کہا کہ حضور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے بارے میں دعا کی جائے, ہے نا قرآن میں کہ حضور کے لیے بلندی درجات, جس کو درود کہتے ہیں ہمارے یہاں, بلندی درجات کی دعا کی جائے. وہ آ گیا اور اس نے آگے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ دعا کیسے کریں ہم. تو حضور نے کہا جیسے چاہے کر لو. دو چار مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا اچھا ایسے کر لو. اب بتائیے کیا ہوا ہے, یعنی آپ نے بتایا تو ہے, بتایا تو ہے لیکن پوچھنے پر بتایا ہے, استفسار پر بتایا ہے, بتاتے وقت بھی اچھا یہ کر لو ہے یا ایسے کر لو, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے بتایا تو ہے لیکن بتانے کا پورا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے بطور سنت جاری کرنا پیش نظر ہی نہیں. یعنی یہ بتانے کا طریقہ بتا رہا ہے نا کہ بھائی ایک بندہ آیا, اس نے آگے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسے کر لو, کوئی دوسرا تو آپ کہتے اچھا اس طرح کر لو, کہتے تھے. اس کی ایک مثال نماز میں قعدے کے اذکار ہیں. یعنی نماز میں یہ جو آپ التحیات پر بیٹھتے ہیں, ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے یہ, یا تشہد میں بیٹھتے ہیں, قعدہ کہتے ہیں نا اس کو. اس کی ایک مثال نماز میں قعدے کے اذکار ہیں. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تشہد اور درود بھی سکھایا ہے اور اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے, لیکن یہی روایتیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان میں کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطور خود اس موقع کے لیے مقرر کیا اور نہ سکھانے کے بعد لوگوں کے لیے اسے پڑھنا لازم قرار دیا. یہ آپ کے پسندیدہ اذکار ہیں اور ان سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی, لیکن اس معاملے میں آپ کا طرز عمل صاف بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتے, بلکہ انہیں یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ دعا و مناجات کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں. یعنی حضور کا بتانے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ بھئی چاہو یہ دعا کر لو چاہو یہ دعا کر لو. لہذا سنت صرف یہی ہے, سنت صرف یہی ہے کہ قعدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس موقع پر سنت کی حیثیت سے مقرر نہیں کی گئی. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دیکھیے کتنی ایک عمومی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن صحابہ نے یہ پوچھا کہ یہ بارہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ اکبر کر کے تو کچھ خاموشی کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس موقع پر یہ دعا پڑھتا ہوں, یہ جو آپ سنا پڑھتے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ بھی کسی دوسرے موقع پر پوچھا آپ نے کہا میں ایک اور دعا پڑھتا ہوں اس موقع پر. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ دین تھا, اگر اس کو سنت کے طور پر جاری کرنا مقصود تھا تو حضور خاموش کیوں رہے, پوچھنے ہی پر کیوں بتایا. اچھا نہ پوچھا جاتا تو پھر کدھر جاتا دین, اور حضور کو تو حکم دیا گیا ہے کہ جو دین میں نے تم کو دیا ہے اگر اس کو پہنچانے میں ایک دن کے لیے بھی کوئی خاموشی ہو گئی تو فرما بلغت رسالت ہو, آپ مجرم قرار پا جائیں گے کہ آپ نے دین کو نہیں پہنچایا. کیوں خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. اس لیے کہ آپ اسے دین کے طور پر جاری کرنا ہی نہیں چاہتے. بھائی پوچھنے والے نے پوچھ لیا, جب پوچھا تو آپ نے بتایا میں یہ عمل کرتا ہوں بس. تو یہ حضور کا پسندیدہ عمل تو ہو گیا لیکن اس کو آپ جاری نہیں کرنا چاہتے. تو اب میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نماز کے لازمی اذکار کون سے ہیں تو میں کہوں گا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن پڑھنا. اب مجھے یہ صلاح جو ہم پڑھتے ہیں بھائی مرضی ہے پڑھ لو مرضی ہے نہ پڑھو, ہو گئی نا یہ بات, یہ ایسے ہوتی ہے. یعنی اب آپ مجھے بتائیں, میرے پر سوالات ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, بتا تو دیا, لیکن آپ یہ کہیں گے یہ بطور سن تو میں کیا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جو پہلی تین نمازیں گزر گئی ہیں ان میں کیوں نہیں بتایا؟ پڑھ تو آپ پہلے سے رہے تھے. سوال کروں گا نا میں اس کے بارے میں. تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ طے کیا جائے. تو قعدہ جو ہے آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں اس میں کوئی ذکر حضور نے مقرر نہیں کیا. آپ کا جی چاہے تو قعدے پر بیٹھنے کے بعد کہیے یا پیغمبر آپ کے لیے ہم درود و سلام بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے, نماز ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑا. قعدے پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و سلام پھیر دی, نماز ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑے. لیکن حضور نے جو کچھ لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب میں یا ان کی خواہش پر سکھایا, اس کی روشنی میں یہ اذکار جو ہے اب لوگ کرتے ہیں کہ پہلے وہ اتحیات پڑھتے ہیں, پھر درود پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یہ بہت پاکیزہ طریقہ ہے, بہت پسندیدہ طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز حضور نے جاری نہیں کی. بس یہ کہا ہے کہ قعدے میں دعا کر لیا. ابھی ہے ایک آدمی, یہ ساتواں اصول جو ہے یہ ویسے ایک منٹ کا ہے, اگر آپ کے پاس ایک منٹ ہے تو ختم ہو جائے گا آج. ساتواں اصول یہ ہے, ساتواں اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا, یہ بحث ہم کر چکے ہیں نا قراتوں کی بحث میں کہ اخبار احاد سے بھی قرآن نقل ہوا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا, اسے قرآن نہیں کہتے. اسی طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی, یعنی اس طرح قرآن ثابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ سنت کی حیثیت دین میں مستقل بذات ہے. یعنی ذرا حوصلہ کر کے کہیے کہ ہے یا نہیں ہے, ہے نا؟ سنت کی حیثیت دین میں مستقل بذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے اہتمام, پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے مکلف تھے. یعنی دونوں میں سے ایک بات کیجئے, تھے یا نہیں تھے؟ اگر یہ دین تھا تو پھر اس کو پہنچانے کے مکلف تھے نا آپ. پھر اس حکم کا مصداق تھا یہ کہ اگر اس کو نہیں پہنچایا تو فرما بلغت رسالت ہو. اخبار احاد کی طرح اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے منتقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں. اخبار احاد یا حدیثیں جتنی ہیں ان میں حضور نے یہ اہتمام نہیں فرمایا کہ پہنچاؤ. حضور نے کسی بندے کو بات کرنے کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ دوسروں کو بتا دینا. تو اگر ان سے دین ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوا, کیونکہ اگر اس نے نہ پہنچایا تو پھر کیا بنے گا. لہذا قرآن کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے. یعنی جس طرح قرآن امت کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے, اخبار احاد پر ملنے والا قرآن قرآن نہیں ہے. ہے اس وقت موجود, اخبار احاد سے قرآن بھی منتقل ہوا ہے, میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے, لیکن وہ قرآن نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں حدیثوں میں منتقل ہوئی ہیں لیکن یہ کہ ان سے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. لہذا قرآن کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے, اور جس طرح وہ صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے امت کو ملا ہے اسی طرح یہ ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے. اس سے کم تر کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تفہیم و تبیین کی روایت تو بے شک قبول کی جا سکتی ہے, لیکن قرآن و سنت کسی طرح ثابت نہیں ہوتے. یعنی قرآن کے لیے اجماع ضروری ہے, قرآن کے کسی حکم کی آپ نے تفہیم کی, آپ نے تبیین کی, آپ نے وضاحت کی, یہ ٹھیک, بسم اللہ, بہت اچھی بات, یہ تو حدیث میں بھی آئے گی, اخبار وہیں آئے گی بلکہ. لیکن یہ کہ نہ قرآن خبر روایت سے ثابت ہوگا, حدیث سے قرآن ثابت نہیں ہوتا, نہ سنت حدیث سے ثابت ہوتا. قرآن میں کسی آیت میں یہ بیان نہیں ہے. اس میں بھی یہ بیان نہیں ہوا, اس میں کوئی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر حیثیت امت اس دین کی شہادت ہے, اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حیثیت امت اس دین کی شہادت ہو. یہ آیت زیر بحث لے آئیں گے کسی وقت, مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے. سنت کی تعین کے یہ سات رہنما اصول ہیں, انہیں سامنے رکھ کر اگر دین کی اس روایت پر تدبر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ اس امت کو منتقل ہوئی ہے تو سنت بھی قرآن ہی کی طرح پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ ان سات اصولوں کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا ہے قول میں، فعل میں اور تقریر و تصویب میں، اس پر غور کریں گے تو جب ان ساتوں اصولوں کو آپ اپلائی کر دیں گے تو اپلائی کرنے کے بعد سنت بھی ویسی ہی متعین ہو جائے گی جیسے قرآن متعین، ویسی قطعیت سے ثابت ہو جائے گی جیسے قرآن ثابت. کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں اور کوئی چیز نہیں. حضور نے کوئی سنت موقعہ اور غیر موقعہ نہیں کی. تو یہ جناب میں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم پہلے آپ غور کیجئے ان سب چیزوں پر، غور کر کے سوالات متعین کر لیجئے. تدبر حدیث کی بحث سے پہلے ہم ان سوالات کو دیکھیں گے. اگر ایک نشست کافی ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو دونوں اس کی نظر کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے مبادی تدبر حدیث. یعنی حدیث کا دائرہ کیا ہے؟ نہ حدیث قرآن دیتی ہے نہ حدیث سنت دیتی ہے. حدیث قرآن اور سنت دونوں کو یا تو بیان کرتی ہے اور یا ان کی تفہیم کرتی ہے، ان کی تبیین کرتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.